أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل أتحاجوننا في الله وهو ربنا وربكم ولنا أعمالنا ولكم أعمالكم ونحن له مخلصون. آپ کہہ دیجئے کیا تم جھگڑا کرتے ہو ہم سے اللہ کی نسبت حالانکہ وہی رب ہے ہمارا اور تمہارا، ہمارے واسطے ہمارے اعمال ہیں اور تمہارے واسطے تمہارے اعمال، اور ہم تو خالص اسی کے ہیں. ام تقولون ان ابراہیم و اسماعیل و اسحاق و یعقوب والأسباط كانوا هودا أو نصارى قل أأنتم أعلم أم الله ومن أظلم ممن كتم شهادة عنده من الله وما الله بغافل عما تعملون. کیا تم کہتے ہو کہ ابراہیم اور اسماعیل اور اسحاق اور یعقوب اور اس کی اولاد تو یہودی تھے یا نصرانی تھے؟ کیا تم زیادہ جاننے والے ہو یا اللہ؟ اس سے بڑا کون ظالم ہوگا جس نے چھپائی وہ گواہی جو ثابت ہو چکی ہے اللہ کی طرف سے، اور اللہ بے خبر نہیں ہے تمہارے کاموں سے. تلک امت قد خلت لہا ما کسبت ولکم ما کسبتم ولا تسألون عما کانوا یعملون. وہ ایک جماعت تھی جو گزر چکی، ان کے واسطے وہ ہے جو انہوں نے کیا، تمہارے واسطے وہ ہے جو تم نے کیا، اور تم سے پوچھ نہیں ہوگی ان کے کاموں کی. سَيَقُولُ السُّفَهَاءُ مِنَ النَّاسِ مَا وَلَّاهُمْ عَن قِبْلَتِهِمُ الَّتِي كَانُوا عَلَيْهَا قُل لِّلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ يَهْدِي مَن يَشَاءُ إِلَى صِرَاطٍ مُّسْتَقِيمٍ. اب کہیں گے بے وقوف لوگ کہ کس چیز نے پھیر دیا مسلمانوں کو ان کے قبلے سے جس پر وہ تھے؟ آپ کہہ دیجئے کہ اللہ ہی کا ہے مشرق اور مغرب، ہدایت کرتے ہیں اللہ جس کو چاہیں صراط مستقیم کی طرف. وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا. اسی طرح کیا ہم نے تم کو امت معتدل، بیچ والی امت، تاکہ تم گواہ لوگوں پر اور ہو رسول تم پر گواہی دینے والا. یہ سورہ بقرہ کی 139, 40, 41, 42 and 43 آیت کا کچھ حصہ پڑھا گیا. اس سے پہلے والی آیتوں کے اندر جس میں اللہ تعالی جل شانہ نے یہودیوں اور نصرانیوں کی ایک بات کا جواب دیا تھا کہ بچوں کو اپنے سینیگوگ میں لے جا کر یا اپنے عبادت گاہوں میں لے جا کر اس پر نصرانیت کا یا یہودیت کا رنگ چڑھانا، یہ در حقیقت اللہ کا رنگ نہیں ہے. اللہ کا رنگ وہ ہے جو آپ کے بدن کے اندر، آپ کی حرکات کے اندر، آپ کی سکنات کے اندر وہ نظر آئے. مرد حق کی پیشانی کا نور کب چھپا رہتا ہے پیش ذی شعور؟ مرد حق کا جو نور ہے وہ اس کی پیشانی پر جھلکتا ہے. ہمارے بزرگوں میں سے مولانا انور شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کشمیری، اللہ تعالیٰ ان کے درجات کو بلند فرمائے، کسی موقع پر یہ فیصل تھے آریہ سماج کے جو لوگوں کے ساتھ ان کا مناظرہ ہوا علماء دیوبند کا، اس میں یہ فیصل کی حیثیت سے آریہ سماجوں کا جو بڑا آدمی تھا اس نے مناظرہ شروع ہونے سے پہلے ایک بات کہی کہ ایک اس اسٹیج پر اگر میں کسی کی پیشانی دیکھ کر اگر میں ایمان لانا چاہوں تو وہ ایک ہی آدمی ہے اور وہ ہے مولانا انور شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ، کہ ان کی پیشانی پر اسلام کی حقانیت مجھے نظر آتی ہے، اسلام کی حقانیت کی روشنی ان کے چہرے سے نظر آ رہی ہے۔ معلوم یہ ہوا کہ بھائی ہمیں بھی چاہیے کہ ہم اپنے اندر اسلام کے جو احکام ہیں اس پر عمل کر کے اسلامی احکام کا جو نور ہے وہ اپنے دلوں کے اندر پیدا کریں۔ جب وہ دل نورانی ہوگا تو بدن کے سارے اعضاء نورانی ہوں گے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ تہجد کے وقت یہ دعا فرمایا کرتے تھے، اے اللہ میرے قلب کو نورانی بنا، میرے ہاتھوں کو نورانی بنا، میرے پیر کو نورانی بنا، میرے چہرے کو، میرے آنکھ کو، میرے کان کو نورانی بنا۔ تو یہ نورانی اسی وقت بنیں گے جب ہم اور آپ اللہ اور اس کے رسول کے احکام کی تابعداری کریں گے۔ اللہ یہ نور ہے زمین و آسمان کے، اللہ نور السماوات والارض، تو اس کی طرف سے آنے والی جو شریعت ہے اس کے اندر بھی اللہ تعالیٰ نے نور رکھا ہوا ہے، یہی ہے اللہ کا کلر۔ اللہ کا کلر کیا ہے؟ صبغت اللہ۔ اللہ کا کلر یہی ہے کہ انسان اللہ کی مانے، اللہ کے رسول کی مانے، یہ ہے اللہ کے، یہ ہے اسلام کا کلر، یہ ہے ایمان کا کلر۔ چلتے پھرتے، اٹھتے بیٹھتے، ہمارے بدن سے جو اعمال سرزد ہو رہے ہیں وہ قرآن اور حدیث کے تابع ہوں۔ اگر ایسا ہے تو ہم لوگ اللہ تعالی ہمیں صبغت اللہ میں سے بنائے گا اور ہماری پیشانیوں میں ایک نور پیدا فرمائے گا۔ یوم یقول المنافقون والذین فی قلوبہم مرض للذین فی قلوبہم، وہ لوگ جب قیامت کے دن کہیں گے مومنوں سے، وہ لوگ جو منافق ہیں یا دوسرے لوگ ہیں جو مشرکین ہیں، جب وہ دیکھیں گے مومنین کا نور تو وہ کہیں گے نقتبس من نورکم، ہمیں تمہارے نور سے تھوڑا فائدہ دو، تمہارے نور سے کچھ حصہ ہمیں بھی دو۔ قیل ارجعوا وراءکم فالتمسوا نورا، وہ کہیں گے کہ پیچھے جاؤ، اپنا نور تم خود ڈھونڈو۔ معلوم یہ ہوا کہ ایمان اور اعمال صالحہ کی وجہ سے دل میں ایک نور پیدا ہوتا ہے، اور کبھی کبھی اس نور کا ظہور انسان کی پیشانی پر اور انسان کے چہرے پر بھی ظاہر ہوتا ہے کہ اسی کو دیکھ کر لوگ یہ سمجھنے لگتے ہیں کہ بھئی یہ تو کوئی اللہ کا ولی معلوم ہوتا ہے جس کے چہرے پر ہمیں نور نظر آ رہا ہے۔ بہرحال یہ در حقیقت نور ہے اللہ کی اطاعت کا، اللہ کے رسول کی اطاعت کا، اور یہی ہے صبغت اللہ، یہ ہے اللہ کا کلر۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ کے دین کے اندر، اللہ کے دین کے کلر کے اندر ایسے رچ جائیں، ایسے بس جائیں کہ پورے بدن پر اللہ کی اطاعت کا، اللہ کے رسول کی اطاعت کا کلر ہم پر چڑھا ہوا ہو۔ یہ گزشتہ ہفتے کی کچھ باتیں تھیں۔ یہاں دوسری بات یہ بیان فرمائی اوپر والی آیت میں، دین اور ایمان کو رنگ فرما کر اس طرف بھی اشارہ ہو گیا کہ جس طرح رنگ آنکھوں سے محسوس ہوتا ہے، مومن کے ایمان کی علامت اس کے چہرے سے اور اس کی چمڑی سے اور اس کی تمام حرکات اور سکنات سے، اس کے معاملات اور عادات میں ظاہر ہوتا ہے۔ تم کسی سے یوں کہو کہ میں مومن ہوں، لیکن ہماری حرکات اور سکنات ایسی نہیں ہیں کہ جو ہمارے ایمان یا اسلام پر دلالت کرنے والی ہو، تو یہ محض دعویٰ ہی دعویٰ ہے، اسی طرح کا جیسے اہل کتاب میں سے لوگوں نے دعویٰ کیا ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم ایمان کو اور اسلام کو اپنی زندگی میں لائیں، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کو اپنی زندگیوں میں لائیں۔ ہم جب تک لائیں گے نہیں، ہم لوگ مومن کہلانے کے لائق نہیں ہیں، ہم مسلمان کہلانے کے لائق نہیں ہیں، گو ہمارا نام فہرست کے اندر مسلمانوں میں سے ہو۔ اللہ ہماری حفاظت فرمائے اور صحیح معنوں میں ہمیں مومن بنائے، مسلمان بنائے۔ ظاہر بات ہے کہ اللہ کے احکام کا نور، اللہ کی شریعت کا نور، شریعت کی یہ نور ہے، یاد رکھو، اس پر عمل کر کے ہمارے دلوں کے اندر ایک نورانیت پیدا ہوتی ہے۔ اس کے بعد والی آیتیں جو آج پڑھی گئیں، حق تعالیٰ فرماتے ہیں، آپ فرما دیجئے، کیا تم جھگڑتے ہو اللہ کے بارے میں؟ اب اللہ کے بارے میں جھگڑتے ہو، حال یہ کہ اللہ ہمارا رب ہے اور تمہارا بھی رب ہے، ہمارے لیے ہمارے اعمال ہیں اور تمہارے لیے تمہارے اعمال ہیں۔ اللہ کو اس طرح ماننا جس طرح مخلوق ہیں، یا مخلوق کے اندر اللہ کی صفات قرار دینا، یہ کوئی عقل مندی کی بات نہیں ہے۔ اللہ کی ذات ایسی ہے جو غنی ہے، جو ان تمام چیزوں سے پاک ہے، اللہ تعالی اس طرح نہیں ہے، لیس کمثلہ شیئن شیئن، اللہ کی طرح کوئی چیز نہیں ہے، وہو السمیع البصیر، وہ بڑے سننے والے بڑے دیکھنے والے ہیں، یخلق ما یشاء، وہ جس چیز کو چاہے پیدا کر دے، وہو اللطیف الخبیر، اور وہ بڑے لطیف ہیں بڑے خبیر ہیں۔ تو بہرحال ہم لوگوں کے ساتھ اپنے اعمال ہوں گے، ہر ایک کے ساتھ اپنے اعمال ہوگا، ہم تو خالص اسی کے ہیں، ہم تمام تو خالص اسی کے لیے ہیں۔ کیا تم کہتے ہو کہ یقیناً ابراہیم اور اسماعیل اور اسحاق اور یعقوب اور اولاد یعقوب یہ یہودی تھے یا نصرانی تھے؟ کہہ دیجئے کہ تم زیادہ جاننے والے ہو یا ہم زیادہ جانے، یا اللہ زیادہ جاننے والا ہے، اس لیے کہ اللہ نے ان کو پیدا کیا ہے، بغیر کسی دلیل کے ان پر اتنا بڑا ظلم کرنا، اتنا بڑا افترا کرنا، اتنا بڑا جھوٹ باندھنا، جو اور ایسی گواہی جو اللہ کی طرف سے ثابت ہو چکی ہے۔ اور ایک بات یاد رکھو کہ ہم اور آپ جو اعمال کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ اس سے بے خبر نہیں ہے۔ یہ امتیں تھیں جو ہم سے پہلے گزر چکیں، تلک امت قد خلت لہا ما کسبت ولکم ما کسبتم، ان امتوں کے لیے وہ عمل ہیں جو انہوں نے کمائے، اور تمہارے لیے وہ عمل ہیں جو تم نے کمائے، اور تم لوگوں سے ان کے اعمال کے متعلق کچھ پوچھ گچھ نہیں ہوگی کہ ابراہیم علیہ السلام اور ان کی امت کس طرح انہوں نے اس دنیا میں زندگی گزاری، تمہارے لیے اپنا ہی سوال ہوگا۔ اسی آیت میں ایک لفظ گزرا ہے، وَنَحْنُ لَهُ مُخْلِصُونَ، اس میں امت مسلمہ کی خصوصیت یہ بتلائی گئی کہ وہ اللہ کے مخلص ہیں۔ اخلاص کے معنی سعید ابن زبیر یہ بتلاتے ہیں کہ انسان اپنے دین میں خالص ہو، اللہ کے سوا کسی کو شریک نہ ٹھہرائے، اپنے عمل کو خالص اللہ کے لیے کرے، لوگوں کے دکھلانے کے لیے یا ان کی مدح کے لیے یا ان کی شکر گزاری کے لیے کہ وہ تمہارا شکر ادا کریں، اس کی طرف نظر نہ ہو۔ بعض لوگوں نے یہ فرمایا، بعض بزرگوں نے یہ فرمایا کہ اخلاص ایسا عمل ہے جس کو نہ تو فرشتے پہچان سکتے ہیں نہ شیطان، وہ صرف بندے اور اللہ کے درمیان ایک راز ہے، الا عباد اللہ المخلصین۔ جب شیطان نے کہا کہ میں تیرے بندوں کو آگے سے پیچھے سے اوپر سے نیچے سے ورغلاؤں گا، تو اللہ تعالی جل شانو نے فرمایا لیکن میرے کچھ بندے ایسے ہوں گے جو مخلص ہوں گے، وہ جو عمل کریں گے ان کے عمل کو صرف میں اور وہ بندہ جانتے ہوں گے، اس کے سوا کوئی نہیں جانتا ہوگا۔ ہمارے بزرگوں میں سے ایک بزرگ گزرے ہیں، خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمت اللہ علیہ، ان کے مریدین میں سے اور ان کے خلفاء میں سے بہت سارے لوگ ہمارے دہلی کے اندر ہیں اور دہلی کے قرب و جوار کے اندر ہیں۔ ان کی موت کا وقت جب آیا تو انہوں نے کچھ شرطیں رکھی کہ میری نماز جنازہ ایسا آدمی پڑھائے جس کی زندگی میں کبھی تہجد قضا نہ ہوئی ہو، پہلی شرط۔ دوسری شرط یہ ہے کہ اس کی سب سے پہلے اس کی تکبیر تحریمہ فوت نہ ہوئی ہو، دوسری شرط۔ پہلی شرط یہ کہ اس کی کبھی تہجد ناگا نہ ہوئی ہو بالغ ہونے سے لے کر، دوسری شرط یہ کہ اس کی تکبیر تحریمہ فوت نہ ہوئی ہو، تیسری شرط یہ ہے کہ اس کی چار رکعت جو عصر کی نماز سے پہلے سنت غیر مؤکدہ ہیں وہ کبھی نہ چھوٹی ہو بالغ ہونے کے بعد، اور چوتھی بات یہ ہے کہ اس نے کبھی کسی غیر محرم کی طرف نظر اٹھا کر نہ دیکھا ہو، اگر اس کی نظر اٹھی ہے تو اپنی ماں کی طرف یا بہن کی طرف یا بیٹی کی طرف یا بیوی کی طرف، ان چار عورتوں کے علاوہ کسی کی طرف اس کی نظر نہ اٹھی ہو۔ ان کا انتقال ہو گیا، ان کے لوگ آ رہے ہیں ان کی زیارت کے لیے اور نماز جنازہ کے لیے، لیکن ابھی اعلان نہیں ہوا کہ نماز جنازہ کب ہوگی، بس لوگ آتے گئے، لوگوں کے سامنے یہ شرطیں رکھی گئیں، صبح سے لے کر شام تک جنازہ اسی طرح پڑا رہا، کوئی نماز پڑھانے والا آگے نہیں آ رہا ہے۔ شام کو، شام جب ہوئی تو ایک بندہ نکلا اور اس بندے نے لوگوں سے یہ کہا کہ صفے بناؤ، میں نماز پڑھاؤں گا۔ وہ بندہ کوئی عام آدمی نہیں تھا، یا کسی مسجد کا امام نہیں تھا، یا کسی مدرسے کے محتمم نہیں تھے، یا شیخ الحدیث نہیں تھے، یا مفتی نہیں تھے، بلکہ وہ اس زمانے کے بادشاہ سلطان شمس الدین التمش رحمۃ اللہ علیہ تھے۔ انہوں نے کہا کہ حضرت کا اشارہ میری طرف ہے، اور سب سے پہلے انہوں نے جا کر حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ کا کفن کھولا، اور کفن کھولنے کے بعد بوسہ دیا اور کہا، اے خواجہ، یہ میرا جو راز تھا وہ میں جانتا تھا یا اللہ جانتا تھا، لیکن حضرت کے یہ چونکہ مرید تھے، حضرت لوگوں کو بتلانا چاہتے تھے کہ دیکھو وہ بادشاہ جو تمہارا بادشاہ ہی نہیں ہے، بلکہ یہ اتنا بڑا اللہ کا ولی ہے جس کی تمہیں قدر نہیں ہے۔ بہرحال بادشاہ ہو اور نماز قضا نہ ہوئی ہو، تہجد قضا نہ ہوئی ہو، تکبیر اولا فوت نہ ہوئی ہو، سنت غیر مؤکدہ نہ چھوٹی ہو، اور نہ غیر محرم کی طرف آنکھ اٹھا کر دیکھا ہو، تو یہ بات میرے عزیزوں بڑی مشکل ہوتی ہے۔ اللہ تعالی ہمیں ایسے بزرگ ہمیں عطا فرمائے، اور بلکہ ہمیں چاہیے کہ ہم بھی اس کی کوشش کریں کہ یہ ہے خالص عمل، کہ ان کا عمل ان کے پیر بھی نہیں جانتے تھے، لیکن پیر کو کسی جگہ پر کسی طرح پتا چل گیا تھا۔ ہم تو کچھ عمل کرتے ہیں تو لوگوں کے سامنے دکھلاوا ہی دکھلاوا کرتے ہیں، یہ ایک قسم کا شرک ہے میرے عزیزوں۔ اس لیے شرک سے بچنا چاہیے، دکھلاوے سے بچنا چاہیے، شرک جلی اور شرک خفی دونوں سے بچنا چاہیے، ریاکاری سے، دکھلاوے سے ہمیں بہت بچنا چاہیے۔ اس کے بعد آج کی جو آیت ہے اس میں ہمارا پہلا پارا یہاں پورا ہوا ہے۔ ان قریب کہیں گے بے وقوف لوگ، صفحہ جمع ہے صفیح ان کی، لوگوں میں سے بے وقوف کہیں گے مسلمانوں کو، ان کے قبلے کے متعلق، وہ قبلہ جس پر تھے، تو آپ کہہ دیجئے کہ اللہ ہی ہے، مشرق اور مغرب کا اللہ ہی ہے، یعنی مشرق بھی اللہ کا ہے، مغرب بھی اللہ کا ہے، اور اللہ صراط مستقیم کی طرف جس کو چاہتے ہیں ہدایت کرتے ہیں۔ قبلہ اس کو کہتے ہیں جس کی طرف رخ کیا جائے۔ مومن کا رخ ہر عبادت میں، یاد رکھو، اللہ وحدہ لا شریک لہ کی طرف ہوتا ہے۔ اس کی پاک ذات جو ہے مشرق میں بھی ہے، مغرب میں بھی ہے، شمال میں بھی ہے، اور جنوب کی قبلوں سے اللہ کی جو ذات ہے وہ بالا تر ہے، وہ کسی خاص سمت میں نہیں ہے، اور اس کا اثر طبعی خاص طور پر یہ ہونا تھا کہ کوئی عبادت کرنے والا کسی خاص رخ کا پابند نہ ہو، جس کا جس طرف جی چاہتا نماز میں اپنا رخ اسی طرف کر لیتا، ایک ہی آدمی کسی وقت ایک طرف اور کئی آدمی دوسری طرف کر لیتے، لیکن ایک دوسری حکمت الہیہ اس کی مقتضا ہوئی کہ تمام عبادت گزاروں کا جو رخ ہے ایک ہی طرف ہونا چاہیے. اگر ہم لوگ اپنا منہ کبھی پورب میں, کبھی پچھم میں, کبھی مشرق میں, کبھی مغرب میں, کبھی نارتھ ایسٹ میں, کبھی ساؤتھ ایسٹ میں, یا کسی اور جگہ ہم کر لیتے تو دنیا کے اندر ایک بہت بڑا اختلاف رونما ہو جاتا. اس لیے عبادت کی مختلف قسمیں ہیں اور مختلف قسمیں ہیں, بعض ان میں سے انفرادی ہے اور بعض اجتماعی ہے. ذکر اللہ وغیرہ ہیں, یہ انفرادی عبادت ہیں جن کو خلوت میں کیا جاتا ہے اور اخفاء کے ساتھ ادا کیا جاتا ہے, چھپا کر کیا جاتا ہے. یہ الگ بات ہے کہ ہم دکھلاوے کے لیے اس کو بھی جلوت میں کر رہے ہیں. نماز اور حج جو ہیں وہ اجتماعی عبادات ہیں جن کو جماعت اور اجتماع اور اعلان کے ساتھ ادا کیا جاتا ہے. ان میں عبادت کے ساتھ مسلمانوں کو اجتماعی زندگی کے آداب سکھلانا اور بتلانا مقصود ہوتے ہیں, اور یہ بھی بالکل ظاہر ہے کہ اجتماعی نظام کا سب سے بڑا بنیادی اصول افراد کثیرہ جو ہیں اس کی وحدت ہے, یکجہتی ہے. اور یہ وحدت جتنی زیادہ قوی ہوگی اتنا ہی اجتماعی نظام جو ہے مستحکم ہوگا اور مضبوط ہوگا. اگر ہر ایک کو اپنی اس بات پر چھوڑ دیا جاتا کہ نہیں جس طرف چاہو اپنا رخ کرو تو ایک اختلاف پیدا ہو جاتا. اللہ تعالی نے اس اختلاف کو ختم کرنے کے لیے اور نقطۂ وحدت متعین کرنے میں ہر قرن اور ہر زمانے کے لوگوں کی مختلف رائے رہی ہے. کسی قوم نے نسل کو اور نسب کو نقطۂ وحدت قرار دیا, کسی نے وطن کو, جغرافیت کو, اور کسی نے رنگ و زبان کو. لیکن دین الہی اور شریعت انبیاء علیہم الصلاۃ والتسلیم نے ان غیر اختیاری چیزوں کو نقطۂ وحدت بنانے کے قابل نہیں سمجھا. ورنہ در حقیقت یہ چیزیں ایسی ہیں جو پورے افراد انسانی کو کسی ایک چیز پر جمع کر سکے. یہ ایک اگر زبان کے اعتبار سے ہوتا, علاقے کے اعتبار سے ہوتا تو وہ نہیں ہو سکتا تھا میرے عزیزو. اس لیے شریعت نے نقطۂ وحدت کے لیے ایک طریقہ اختیار فرمایا, اور وہ طریقہ یہ ہے کہ اللہ تعالی نے دین اسلام کے لیے ایک قبلہ ہمیں عطا فرمایا, اس کے بعد اور اس کو مرکز وحدت بنایا جائے. تو انسانیت چاہے کہیں کا رہنے والا ہو, گجرات کا ہو, مہاراشٹر کا ہو, انڈیا کا ہو, پاکستان کا ہو, بنگلہ دیش کا ہو, یا دنیا کے کسی خطے کا ہو, عرب ہو, عجم ہو, افریقی ہو, آسٹریلیائی ہو, انڈونیشین ہو, چینی ہو, تمام کے لیے ایک ایسا مرکز قائم کیا جائے کہ تمام کے تمام ایک وحدت کے اندر اللہ تعالی کے سامنے وہ کھڑے ہو جائیں. اور اسی لیے فرمایا ان اول بیت وضع للناس للذی ببکہ مبارکا وہدى للعالمین. انبیاء علیہم الصلاۃ والتسلیم کے دو مرکز رہے ہیں, دو قبلے رہے ہیں. ایک قبلہ جس کو ہم بیت اللہ کہتے ہیں اور دوسرا بیت المقدس. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم بھی جب مدینہ تشریف لائے تو مدینہ کے اندر آپ تقریباً 16 ماہ تک بیت اللہ کی طرف, بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے رہے. لیکن آپ یہ چاہتے تھے کہ قبلے کو بدل دیا جائے, قبلے کو بیت اللہ کی طرف کر دیا جائے, اور اسی کو آگے کی آیتوں میں آ رہا ہے قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فول وجهك شطر المسجد الحرام. ہم دیکھ رہے ہیں آپ کا بار بار آسمان کی طرف نظر اٹھانا, سو ہم آپ کا قبلہ وہی بدل دیں گے جو آپ کو پسند ہیں. اس لیے آئندہ آپ نماز میں اپنا رخ مسجد حرام کی طرف کیا کریں. تو پہلے یہ بیت المقدس کی طرف تھا. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کا بھی, اکثر صحابہ جن کو بیت اللہ کی محبت کا دودھ پلایا گیا تھا, بیت اللہ کی محبت उनके रगों के अंदर रच गई थी, पस गई थी हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। जब नमाज फर्ज हुई तो बकौल बाज़ उलमा इब्तिदान आपका किबला आपके जद्दे अमजद हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के किबले पर था। मक्का मुकर्रमा हिजरत करने और मदीना तैयबा में हिजरत कयाम करने के बाद बाद रिवायात के एतबार से हिजरत मदीना से कुछ पहले आपको अल्लाह की तरफ से ये हुक्म हुआ कि आप बैतुल्लाह को अपना किबला, बैतुल मकदिस को अपना किबला बना लें। और सही बुखारी की रिवायत के अंदर 16 या 17 महीने बैतुल मकदिस की तरफ आपने नमाज अदा फरमाई। मस्जिद नबवी में आज तक उसकी अलामतें मौजूद हैं, जहां खड़े होकर आपने बैतुल मकदिस की तरफ नमाजें अदा फरमाई। बल्कि आप जानते हैं मस्जिद क़िबलतैन जहां क़िबला का हुक्म नाजिल हुआ, हुक्म खुदावंदी की तालील के लिए सैयदुर रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सरपा इताअत थे। हुक्म खुदावंदी के मुताबिक नमाजें जो हैं बैतुल मकदिस की तरफ अदा फरमा रहे थे, लेकिन आपकी तबीयी रगबत और दिली ख्वाहिश यही थी कि आपका किबला फिर वही आदम अलैहिस्सलाम और इब्राहिम अलैहिस्सलाम का किबला करार दिया जाए। और आदतुल्लाह यही है कि वो अपने मकबूल बंदों की जो मुरादें हैं और ख्वाहिशें हैं और रगबतें हैं उनको अल्लाह पूरा करते हैं। क्यों चो तू चुना खाही खुदा खाहद चुनी मी दिहद यजदा मुराद मुत्तकी। बहरहाल अल्लाह ताला की तरफ से हुक्म आया कि अब बैतुल्लाह में बैतुल्लाह का इस्तकबाल जरूरी नहीं बल्कि उसकी सिमत का इस्तकबाल भी बैरूनी दुनिया के लिए काफी है। लोग हमसे सवाल करते हैं कि भाई तुम लोग हमें कहते हो कि तुम लोग पत्थरों की इबादत करते हो और तुम लोग जो नमाजें पढ़ते हो वो सामने तो बैतुल्लाह रखा हुआ है, तो तुम भी तो पत्थर की इबादत करते हो। खुदा के बंदो, हम इबादत नहीं करते हैं, हम तवज्जो करते हैं उसकी तरफ। हम उस बुत से मांगते नहीं है, हम उस बैतुल्लाह से कुछ मांगते नहीं, उस बैत वो रब्बे बैतुल्लाह से हम मांगते हैं, उस अल्लाह से मांगते हैं जिसने इस बैतुल्लाह को हमारे लिए किबला बनाया। इसीलिए अल्लाह ताला ने, बहरहाल जब अल्लाह ताला ने ये हुक्म नाजिल फरमाया तो बहुत से बेवकूफ लोग जो दूसरी मिल्लतों से थे उन्होंने कहा कि ये एक ऐसा नबी है जिसने दीन तो बदल दिया, दीन बदलने के साथ उसने किबला भी बदल दिया। सयकूलु सुफहाउ मिनन्नास मा वल्लाहुम अन क़िबलतिहिम अल्लती कानू अलैहा कुल लिल्लाहिल मशरिकु वल मगरिब। और उनको ये जवाब दिया गया, लैसल बिर्र अन तुवल्लु वुजूहकुम क़िबलल मशरिकि वल मगरिब, मशरिक और मगरिब की तरफ अपना रुख करना इसमें बिर नहीं है। बिर तो ये है कि जो आदमी अल्लाह पर ईमान लाए, अल्लाह जो हुक्म दे उसी के मुताबिक अमल करना। अइनमा तुवल्लु फतम वजहुल्लाह, अल्लाह तो हर तरफ है, जिस तरफ भी रुख करो अल्लाह है। इसीलिए हमें ये कहा गया कि अगर आप बैतुल्लाह के अंदर हैं, बैतुल्लाह आपके सामने है, बैतुल्लाह आपकी नजरों के सामने होना जरूरी है, आपका सीना बैतुल्लाह की तरफ होना जरूरी है। आप बैतुल्लाह से जिस तरफ भी हैं, बैतुल्लाह आपके सामने होगा। बैतुल्लाह से बाहर आप जहां कहीं हैं, चाहे मक्का के अंदर ही क्यों ना हो, वहां आपके लिए बैतुल्लाह की तरफ काफी है। अगर बैतुल्लाह से आप जनूब की तरफ है तो शिमाल आपका किबला होगा। आप अगर वेस्ट में हैं तो ईस्ट आपका किबला होगा। इसी तरह आप समझ लीजिए, वमा जअलनल क़िबलत अल्लती कुंत अलैहा, ताकि तुम गवाह रहो लोगों पर और रसूल गवाह बने, रसूल गवाही दे तुम पर। इसी से हमारे बाल भाई ये कहते हैं कि देखो, गवाह होने के लिए जरूरी है कि उस आदमी का वहां हाजिर होना। जब हाजिर है तो फिर उसको आप हाजिर नाजिर मानेंगे। तो ये यहां पर हमारे बाज जो मुहिब्बीन लोग हैं, अल्लाह ताला सबको सही हिदायत अता फरमाए। इसी तरह हमने बनाया तुमको उम्मते वस्त, उम्मते मौतदिल, ताकि तुम गवाह हो लोगों पर। देखो, उम्मत को भी गवाह का اس کا مطلب یہ توڑی ہے کہ امت بھی اس وقت موجود تھی. اس امت کو کل قیامت کے دن اگلی امتوں کو پوچھا جائے گا کہ تمہارے اندر نبی آیا یا نہیں, تو وہ اپنے نبی کو اور اپنی شریعت کو, اپنے نبی پر اترنے والی شریعت کو جھٹلائیں گے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو پوچھا جائے گا کہ بتلاؤ انہوں نے, وہ نبی کہیں گے کہ اللہ, فرمائیں گے بھائی تمہارا کوئی گواہ ہے؟ کہا امت محمدیہ میرے گواہ ہیں, تو امت محمدیہ کو گواہ بنایا گیا کہ بتاؤ حضرت نوح علیہ الصلات و تسلیم نے اپنی قوم کو دعوت پہنچائی, یعنی قوم صالح نے قوم شعیب کو شعیب علیہ السلام نے پہنچائی, یعنی یا دوسرے لوگوں نے پہنچائی یا نہیں. اس سے معلوم ہوا کہ ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی ہم لوگ جو ہیں اگر دوسری امتوں کے لیے گواہ ہیں, یاد رکھو, تو ہمیں پوچھا جائے گا, اس امت محمدیہ سے پوچھا جائے گا. وہ کہیں گے اے اللہ اس نبی نے اپنی قوم کو اپنی دعوت پہنچائی. اللہ سوال کریں گے یہ تمہیں کیسے پتا, تو وہ بتلائیں گے کہ اس لیے کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلایا, اور ان پر جو قرآن کریم نازل ہوا اس پر یہ بتلایا گیا کہ اس نبی کو آپ نے رسول بنا کر بھیجا, اور ان پر شریعتیں اتاری, اور وہ شریعتیں انہوں نے اپنی امتوں تک پہنچائی. اعتدال امت کی حقیقت کیا ہے, اس کی اہمیت کیا ہے, اس کی کچھ تفصیل ہے جو انشاءاللہ ہم جو ہیں آئندہ اس کو پڑھیں گے. اللہ تعالی ہمارے کہنے سننے کو قبول فرمائے. اعتدال امت کے معنی کیا ہیں, حقیقت کیا ہیں, وصف اعتدال کی یہ اہمیت کیوں ہے, اس پر مدار فضیلت کیوں رکھا گیا, اس امت محمدیہ کے معتدل ہونے کے واقعات کی روح سے کیا ثبوت ہیں, اور ان تینوں سوالوں کا جواب انشاءاللہ آگے دیں گے ہم آئندہ ہفتے, چونکہ ایک تھوڑا لمبا بیان ہے اور اس پر تھوڑی تشریح مطلوب ہے, انشاءاللہ اس کو ہم آئندہ ہفتے بیان کریں گے. اللہ تعالی ہمارے کہنے سننے کو قبول فرمائے, آج تک کی خطاؤں کو حق تعالی جل شانہ معاف فرمائے, جو کچھ کہا گیا سنا گیا حق تعالی اس پر ہمیں اور پوری امت کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. کچھ ساتھیوں نے دعاؤں کے لیے میسج بھیجے ہیں. سلیم بادن جو لالو بادن کے بھائی ہیں, بیمار ہیں, اسپتال میں ہیں, ان کے لیے دعا فرمائیں کہ اللہ تعالیٰ ان کو شفا عطا فرمائیں. عمر بلوچ جو ہیں, محمد عمر بلوچ کا انتقال ہوا ہے, اسی طرح ایوب نانا بابا کا انتقال ہوا, یہیں پر ہمارے اسی علاقے میں رہنے والے تھے. شجاع الدین معلم صاحب جو ہیں, ہمارے ایک دوست ہیں, انیس معلم اور یونس معلم کے والد ہوتے ہیں, یہ بیمار ہیں, ہسپتال میں ہیں, ان کے لیے دعا فرمائیں. حق تعالیٰ جل شانہ تمام بیماروں کو شفا عطا فرمائیں. جن لوگوں کا انتقال ہوا ہے حق تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائیں, ان کے درجات کو بلند فرمائیں. اپنی دعا سے پہلے میں نے جیسے پہلے بھی یہ بات عرض کی تھی کہ بھئی الحمدللہ ہمارا یہ ادارہ تقریباً 1994 سے 94-95 سے اس کا اسٹیبلشمنٹ ہوا ہے. الحمدللہ ایک مدت تک وہاں اقبال فوڈ کے اندر, جو کسی موقع پر وہ زمانے میں ایک یونٹ تھا, وہاں پر ہم نماز پڑھتے رہے. اس کے بعد یہ جو فورتھ ہارن کلپ پارک ڈرائیو ہے, اس کو خریدا گیا $6,31,000 میں. الحمدللہ اس کا زون نہیں تھا, اس کا زون کروایا گیا. یہ تمام چیزیں بہرحال اس سے ہم سالوں فائدہ اٹھا دے رہے. اس کے بعد ضرورت محسوس ہوئی, لوگ جب بڑھتے گئے اور بچوں کے خصوصاً مدرسے کے اندر بچوں کا آنا اور ان کے لیے جگہ کا نہ ملنا, اس کے لیے ضرورت پیش آئی, یا ہمارے پاس اتنی جگہ نہیں ہے کہ دوسرے تمام جو کام ہیں اس کو انجام دے سکیں, اور یہ کام اتنی جگہ کے اندر کرنا مشکل تھا, یا اس کو شہید کر کے بنانا اس میں ایک لمبا چوڑا خرچ آتا تھا تقریباً 22 ملین کے قریب. اسی دوران ہم نے اس کو ترک کیا کہ بھائی 22 ملین تو بڑی لمبی چوڑی رقم ہے، اور کچھ ہی دنوں کے اندر ایک صاحب تشریف لائے جو 20 اوور لی کے وہ ایجنٹ تھے، اور وہ آئے اور انہوں نے کہا بھائی یہ جگہ بیچنا ہے، اس کے مالک نے یہ کہا ہے کہ آپ لوگوں سے پہلے اس کا کانٹیکٹ کیا جائے۔ بہرحال وہ جگہ پھر اس کا سودا ہوا 11.3 ملین یا 4 ملین کا یا 5 ملین کا، بہرحال جو کچھ بھی ہو اس کی 6 ماہ کے اندر یا تقریباً 7 ماہ کے اندر اس کی جو رقم ہے کچھ تعاون سے، ڈونیشن سے اور کچھ قرض حسنہ کے ذریعے اس کی رقم کو ادا کیا گیا۔ یہ 2018 فروری کے اندر اس کا قبضہ ہمیں ملا تھا۔ الحمدللہ 2 سال اور تقریباً 8 یا 9 ماہ کے قریب یہ تیسرا سال ہے، اس کے اندر 6 ملین یا اس کے اوپر کچھ قرض ادا ہو چکا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ بقیہ جو ہے اس کو بھی آسانی کے ساتھ اس کے قرض کو ادا کروا دیں۔ اس کے بعد دوسری بات جو آپ لوگوں کے سامنے ہمیشہ رکھی جاتی ہے کہ اس کے اندر کنسٹرکشن کا کام جاری اور ساری ہے۔ ایک کانٹریکٹر کو اس کا کام سونپا گیا ہے اور وہ الحمدللہ اس کے کام کو انجام دے رہے ہیں، اور انشاءاللہ وہ جلد از جلد اس کام کو ختم فرما دیں گے۔ لیکن ان کے ساتھ بات یہ ہوئی ہے کہ بھئی پہلے کام کو نمٹا دیں اور ہر ماہ ان کو $75,000 ہمیں ان کو پہنچانا ہے۔ دعا فرمائیں اللہ تعالیٰ سارے کاموں کو بے انتہا آسان فرمائے، عافیت کے ساتھ ہماری امیدوں سے بھی کہیں زیادہ آسان بنا کر اس کو عافیت کے ساتھ تکمیل تک پہنچا دے۔ آپ سبھی حضرات سے دعاؤں کی بھی گزارش ہے یار، سبھی حضرات سے تعاون کی بھی اپیل ہے، اور اس کے لیے جو میں نے بات عرض کی تھی کہ بھائی 3,000 فیملی ہمیں $3,000 3 سال کے اندر پہنچا دیتی ہے تو ہمارے لیے بڑی آسانی ہو جائے گی۔ پینڈیمک ہے، لوگ مسجد تک آ نہیں سکتے، تو آن لائن جا کر islamicsocietyoftoronto.com پر جا کر آپ اپنے تعاون کو، آپ کے عطیات کو، یا اگر آپ قرض دینا چاہتے ہیں تو مسجد میں 1 بجے کے بعد سے لے کر شام تک آفس کھلے ہوئے ہوتی ہے، آپ آ کر اپنے تعاون کو یا اپنے قرض حسنہ کو پہنچا سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ مسجد کے روزانہ جو اخراجات ہیں اس کے لیے آپ سبھی حضرات سے یہ اپیل ہے کہ روزانے کا $1، ایک ماہ کے $30، جتنے ماہ پینڈیمک رہتا ہے اس کو آئے، اس لیے کہ مسجد جب کھل جائے گی تو ہم آپ لوگوں سے حاصل کر سکتے ہیں جب آپ جمعہ کے لیے آئیں گے۔ بہرحال کرنے والی ذات، درنے والی ذات اللہ کی ہے، اللہ ہی کرنے والے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کاموں کو بے انتہا آسان فرمائے۔ جن لوگوں کے لیے دعاؤں کے نام لیے گئے ہیں اللہ تعالیٰ جتنے بیمار ہیں ان کو شفا کاملہ عاجلہ مستمرہ دائمہ نصیب فرمائے، چاہے وہ گھروں پر ہوں، ہسپتالوں میں ہوں، رہاب میں ہوں یا کسی اور جگہ پر ہوں، جن جن بیماریوں کے اندر ہوں حق تعالیٰ ان کو شفا کاملہ عاجلہ مستمرہ دائمہ نصیب فرمائے۔ جن لوگوں کا انتقال ہوا ہے حق تعالیٰ جل شان ہو ان کی مغفرت فرمائے، ان کے درجات کو بلند فرمائے، جنت الفردوس میں اعلیٰ اور بالا مقام عطا فرمائے، ان کی سیئات کو حسنات سے مبدل فرما کر اللہ تعالیٰ ان کے لیے بہتری کا معاملہ فرمائے، ان کی قبر کو جنت کا ایک باغ بنائے۔ جو لوگ پریشان حال ہیں ان کی پریشانیاں اللہ تعالیٰ دور فرمائیں، جو لوگ مقدمات میں ہیں ان کے لیے خیر کے فیصلے فرمائیں۔ بہت سے لوگ ہیں بچے بچیوں کی وجہ سے پریشان ہیں، اللہ تعالیٰ ان کے بچوں کو، بچیوں کو، ان کے لڑکے لڑکیوں کو والدین کا فرما بردار بنائے، اور ہم تمام کو دین اور شریعت کا پابند بنائے، دین اور شریعت پر چلنا ہمارے لیے بے انتہا آسان فرمائے۔ جو لوگ قرضوں میں ہیں اللہ تعالیٰ ان کی قرض کی ادائیگی کے لیے غیب سے شکلیں اور صورتیں پیدا فرمائے۔ ہمارے بہت سے لوگ انڈیا سے جڑے ہوئے ہیں، ان کے بھی جو جو مقاصد ہیں اور خصوصاً مدرسے کے جو لوگ ہیں اللہ تعالیٰ ان کے مدارس کے جو بھی کام ہیں عافیت کے ساتھ پورے فرمائیں۔ اللہ تعالیٰ خزانے غیب سے سارے دین کے کاموں کا تکفل فرما کر دین کے کاموں کو جاری اور ساری رکھے، اس میں آنے والی جتنی مشکلات ہیں اللہ تعالیٰ اس میں ہماری مدد فرمائے۔ اس کے علاوہ جن لوگوں نے جن جن مقاصد کی دعاؤں کے لیے کہا ہے یا کہنے والے تھے کہنا بھول گئے، بہت سے لوگوں نے میسج کیے ہیں، اللہ تعالیٰ سب کے جو جو مقاصد ہیں ان مقاصد میں کامیابی عطا فرمائیں، اللہ تعالیٰ ہمارے اس کہنے سننے کو قبول فرمائیں، اس درس حدیث کو، اس درس قرآن کو ہمارے لیے صدقہ جاریہ بنائیں، ہمارے لیے، سننے والوں کے لیے، اس ادارے کے لیے، ہمارے والدین کے لیے اور سب کے لیے اس کو صدقہ جاریہ بنا کر اس کا ہمارے لیے، ہمارے درجوں کے بلندی کا ذریعہ بنائے۔ انشاءاللہ عشاء کی نماز کے بعد 8:25 پر جو ہے درس حدیث ہوگا، اور انڈیا کے ٹائم کے اعتبار سے 6:55، 7:05 کم، اس وقت یہ درس شروع ہوگا عشاء کی نماز کے بعد۔ آپ آن لائن اس کو اسی چینل پر آپ اس کو سن سکیں گے۔